اسی وقت سے گرانڈر میں جو مشیر خودی سرور کے سلسلے سے وابستہ حضرات تھے مولانا عمر جی صاحب جی گرانڈر لے کے وہ گرانڈر بعد میں مشرقیہ میں پڑھتے تھے اور ہم جامعہ حسینیہ میں جب سہارن کی حاضری شروع ہوئی تو جو ہمارے رہبر تھے قائد تھے ہمارے سپہ سالار تھے جو ہمیں حضرت شیخ قدس سے لوگ سے جنہوں نے ہمیں بیعت کرایا ہمارے بھائی جان کو بیعت کرایا ہمارے تمام ساتھیوں کو بیعت کرایا رہبری میں قیادت میں مولانا عمر جی صاحب بھی حضرت شیخ قدس سے لوگ سے وابستہ ہوئے اور وہاں ہر رمضان میں پہنچنے والوں میں حضرت مولانا عمر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں سب سے پہلے حضرت کی خانقاہ میں پہنچتی تھی حضرت مولانا کی بات اللہ صاحب فارغ میری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں سے تو ان میں مولانا عمر جی صاحب بھی ہمیشہ ہوا کرتے تھے ان کا بستر بھی حضرت مولانا کے کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا جب ہم نے یہاں کام شروع کیا تو یہاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے دارالعلوم میں مدرس رہے جب ہم نے ہر سال طلبا اساتذہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ شریف رمضان مبارک گزارنے کا وہاں اعتکاف کا فیصلہ کیا تو ہر سال دارالعلوم کے گروپ کے ساتھ جانے والوں میں حضرت مولانا عمر جی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ ہر سال ہمارے ساتھیوں میں رہے دارالعلوم کی تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ ان کے ذمہ کتب خانے کی نگرانی تھی سارا سال کتب خانے کے نگران رہے آخری سانس تک یہ ذمہ داری ان کے سپرد رہی اور یہ کام ان کو کتنا پسند ہوگا اور کتنا حق تعالی شانہ سے انہوں نے مانگا ہوگا دوستو دل اور دماغ تصورہ خیالہ اپنی لائن اپنا قبلہ اپنا رخ سفر کا رخ ان کی جانب رکھے ادھر ادھر نہ ہونے دیا اب انہوں نے اپنا رخ کہ کتب خانہ اس کی ذمہ داری ہمارے طلبا گواہ ہے کہ دارالعلوم کے تمام اساتذہ میں سب سے نمایاں صفت ان کی یہ تھی کہ اپنے مقوضہ گھنٹے جو گھنٹہ ان کے سپرد ہے اس سے کافی پہلے ایک دو گھنٹے پہلے پہنچ جاتے چند منٹ پہلے ایک دو گھنٹے پہلے اور جیسے ہی وقت ختم ہوا کہ تمام بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وقت سے پہلے بھی نکل جاتے ہوں گے لیکن مولانا عمر جی صاحب سب سے اخیر میں جاتے اور تمام اساتذہ میں سب سے زیادہ طلبا کے ساتھ تعلق ان کی خیر خبر رکھنا انہیں سمجھانا ان کی شکایتوں کو سننا یہ اپنی خاص ذمہ داری کو سمجھتے رہے سارے عمر تو یہ جو ہفتہ شانوں سے انہوں نے یہ خدمت کسی وقت مانگی ہوگی دارالعلوم کندھاریہ کے زمانے سے جب وہاں وہ مدرس تھے کہ ساری عمر کا ایک بڑا حصہ کتب خانے میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے گزارا. اور یہ کس طرح انسان مان لے بارے صاحب کرام نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات میں عجیب و غریب عبادتیں کی ہیں, ہر ایک نے الگ الگ تمنائیں کی ہیں. کسی نے آج میرے تمام اعضا کٹ جائیں میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اسی طرح وہ اسی حالت میں ان کی ناش ملی جو مانگا وہ مل گیا. تو اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ خدمت اس طرح مانگی ہوگی, آخر تک یہ خدمت اسی طرح انجام دیتے رہے. کتب خانے میں سب سے زیادہ وقت گزارنا آج صبح جب میں نے ٹیکسٹ پڑھا کہ حضرت مولانا عمر جی صاحب نیند سے اٹھ نہیں رہے, جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ٹیکس آیا کہ ایمبولنس کو بلایا گیا ہے, پھر آیا کہ ایمبولنس والوں نے آ کر بتایا کہ وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. اس کے بعد جب میں پہنچا دارالعلوم جامعات الہدیٰ بلیک بن میں, مفتی عبدالصمد صاحب کے جامعہ میں, تو میں نے وہاں جا کر عجیب منظر دیکھا کہ کتب خانہ ہے, کتب خانے میں چاروں طرف کتابیں اونچی اونچی الماریوں میں سجی ہوئی ہیں, اور نیچے حضرت مولانا عمر جی صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور دانت سارے کھلے ہوئے, سارے دانت کھلے ہوئے, یعنی کھلکھلاتے ہوئے, مسکراتے ہوئے نہیں, کھلکھلاتے ہنستے ہوئے اس دنیا سے گئے. یہ سارے دانت اسی طرح کھلے ہوئے. تو چند منٹ کے بعد ہی میں نے یہ منظر دیکھا. اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں اپنے پاس بلائے تو وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں اور مشتاق ہوں اس کے ملنے کے. ہماری کتاب بزرگوں کے وصال کے احوال میں اکابرین نور اللہ مراقدہم, جو اس جہان سے گئے تو ان کو کس قدر رب سے ملنے کا اشتیاق تھا, یہ دنیا انہیں جہنم کدا معلوم ہوتی تھی, دوزخ معلوم ہوتی تھی کہ کب نکل جائیں یہاں سے, اور بار بار فریاد ہوتی تھی خدا سے کہ کب تک میں اس جہنم کدے میں پڑا رہوں گا. تو یہ مولا سے ملنے کا اشتیاق اور اس سے ملنے کی آرزو اور تمنا, اس کی دعا کریں باقاعدہ. ہم اپنے اس وجود سے فارغ ہی نہیں ہوتے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں توفیق ہوتی ہے, اچھی مجلس ہوتی ہے, اچھی جگہ ہوتی ہے, کعبہ کا پردہ کب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد نبوی میں ہوتے ہیں, شب قدر ملتی ہے, 27ویں رمضان ملتی ہے, تب بھی الہی بہت درد ہے, میری بیماریاں تنگ آ گئے, اب یہ میری بیماری, میرے بچوں کی یہ تکلیف, بیوی کی یہ تکلیف, اس کی یہ بیماری, یہ ہماری فہرست ہی ختم نہیں ہوتی کہ مولا تک پہنچے. اور وہ وہاں سے نیچے ہی نہیں آتے تھے. اگر شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے حالات میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اہلیہ محترمہ نے ایک دفعہ شکایت کی حضرت سے کہ بیٹی کی رخصتی کا وقت نزدیک آ چکا ہے, صرف چند روز رہ گئے ہیں اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کے جہیز کی تیاری اور اس کی رخصتی کا انتظام آپ فرمائیں. اپنی بیٹی سے بھی آپ کو محبت نہیں, کیا جواب ملا؟ اللہ یہ جواب ہمیں بھی سکھا دے, یہ جواب ہمارے لیے بھی عملی بنا دے, صرف زبان پر نہ رہے دل دماغ میں رہے, جیسا حضرت کے دماغ میں یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی کہ بیٹی نے کے متعلق جب یہ جملہ اہلیہ محترمہ کی زبان سے سنا کہ بیٹی سے بھی آپ کو محبت نہیں, تو میں کہ جی ہاں مجھے میرے مولا کے سوا کسی سے محبت نہیں. قرآن کی تعلیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, اس پر عمل کہ وہ وہاں سے نیچے آئے تو بیٹی کا خیال آئے ہر وقت وہیں پر اوپر. ہمارے یورپ میں اسلامی ملک اسپین میں رہا ہے, وہاں کے ایک بزرگ ہیں, وہاں ایک جگہ کا نام ہے میورکا. آج مجھے یہ لکھا ہوا یادداشت کے طور پر رکھنا پڑا, حضرت مولانا عمر جی صاحب نور اللہ عمر قدہ, یہ پے در پے جو صدمات ہیں یہ انسان کے دل دماغ قوت طاقت چاہت تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج میرا دماغ مجھے ساتھ نہیں دے گا کہ میں آپ کے سامنے, تو یادداشت کہیں ادھر ادھر ہو جائے اس کے لیے میں نے اس میں نوٹ کر لیا. تو یہ وہاں اسپین میں ایک جگہ کا نام ہے میورکا. دیکھیں یہ ابھی جو بارش ہو رہی تھی تعالیٰ شانہ کی کتنی عظیم رحمت کے اوپر فرشتوں نے دیکھا کہ وہ یہ اپنے گھروں سے کتنی مشقت اٹھا کر یہاں تک پہنچ گئے اور یہ دکانوں سے اور باہر اپنی کاروں سے اور اپنی تفریح سے فارغ ہی نہیں ہوتے, تو ان کو جلدی یہاں پہنچانے جمع کرنے کے لیے کتنے زوروں سے بارش برسا دی تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر جائیں. یہاں تک پہنچ کر بھی محروم اور مایوس واپس نہ جائیں, اس لیے انہوں نے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے اتنے زوروں کی بارش برسائی. تو یہ حقانہ شانوں کی رحمتیں برکتیں بڑی عظیم, آپ کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کی رحمتوں برکتوں کا اور نوازش اور انعامات کا کیا کہنا. یہ مجھے اسپین کے نام سے یاد آ رہی ہے وہاں کی تاریخ. ایک خطے میں ایسے عظیم الشان محدثین گزرے ہوں جنہوں نے قرآن و سنت کی قرآن و حدیث کی خدمات انجام دی ہوں, حرمین کے بعد شاید دو میں آپ کو مقابلہ کرنا پڑے تولنا پڑے کہ مکہ مدینہ کے بعد کون سا شہر ہے کہ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے اتنے اونچے اوصاف والے بڑے بڑے محدثین مفسرین سب سے زیادہ کہاں پیدا ہوئے؟ یا تو ایک طرف آپ بغداد کو رکھ کر دوسری طرف اسپین کو رکھ کر تولیں گے تو شاید اسپین کا پلڑا جھک جائے گا. اور ان کے وجود کی برکات کیا کیا تھی؟ حیران کن. یعنی جو آپ تو ایک عقیدت کی بنا پر یہاں تشریف لائے, آپ کا دل تو شاید اس کو مان لے, لیکن جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں, جنہوں نے یہاں کے کاموں کو دیکھا نہیں, صرف انہوں نے دور سے ہمیں سنا, ہمیں پڑھا, تو انہیں یقین بھی نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں. کہ ان حضرات کی برکات دنیا دیکھ رہی تھی اس وقت. آپ نے سیب دیکھے ہوں گے کہ سیب کہ سب سے بڑا سیب کہ جو ایک بڑا آدمی آج کل جو ملتے ہیں, تو کوئی ہمارے حکیم اجمیری صاحب نبر اللہ مرقدہ کا مزار یہاں سے بہت نزدیک ہے, ایسے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دے کر سبق لینا چاہیے کہ کس طرح وہ فردوس جنت الفردوس تک پہنچے. تو ابھی ہمارے حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہ بلیک بن سے آتے ہوئے 1 بجے وہاں قبرستان پہنچے. حضرت حکیم اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر حاضری دی اور 20 منٹ میں وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے. تو شاید یہاں سے 10-15 منٹ کا رستہ ہوگا برمنگھم کے جس قبرستان میں آپ آرام فرما ہے. والسول ہی میں پروگرام تھا, جمعہ کا دن تھا, میں گھر سے باہر نکلا تو حکیم صاحب فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں. میں دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جیب میں سے شیشی نکالی, شیشی کو کھولا, مسواک لی, لکڑی والی مسواک, اس کے اوپر اس کو انڈیلا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ خوشبو تو اس طرح نہیں لگائی جاتی, تو ہاتھ پر ملا جاتا ہے, ہاتھ پر مل کر پھر گردن پر اور بالوں پر اس کو ملا جاتا ہے, اور حکیم صاحب اس کو انڈیل رہے ہیں مسواک پر. لیکن جب انہوں نے شیشی بند کی اور مسواک کو منہ میں رکھا اور پھر ہم کار میں بیٹھے تو شروع کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو میں نے کہا کہ شعرا جس شاعر نے کہا ہوگا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. شاعر کہتا ہے کہ میں اپنا منہ 1000 دفعے مشک اور گلاب سے صاف کر کے کلی کر کے تیرا نام لوں تب بھی میرا منہ زبان ناپاک, میں اس کو دھونے کی کوشش کروں 1000 استغفار کر کے تب بھی یہ ناپاک. تو میں نے کہا اس شاعر نے تو کبھی عمل نہیں کیا ہوگا, مگر ہمارے حکیم صاحب ادب کے خاطر میں درود شریف پڑھنے جا رہا ہوں تو پہلے گلاب سے مسواک کر لوں اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا شروع کروں. اللہ تعالیٰ ان کی طرح سے ادب ہمیں بھی عطا فرمائے. تو یہ جو حکیم صاحب کا میں نے حال بیان کیا وہ اس پر بیان کیا کہ ایک دفعہ ہمارے دارالعلوم میں مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ ذرا ہاتھ کھولیے. تو میں نے اس طرح کھولا, فرمایا ایسے نہیں,
ایسی اشارہ کیا ایسے کھولیے. تو میں نے ایسے کھولا گیا, کھول کر بتایا تو کہنے لگے ذرا ایسے لائے, قریب لائیے. پھر میرے ہاتھ کے ساتھ ناپنے لگے. فرمانے لگے اچھا, میں سمجھ رہا تھا آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے شاید میرا ہاتھ, میرے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ زیادہ چوڑا ہے, لیکن آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے تھوڑا چھوٹا ہے. اور کسی کا نام لیا کہ ان کے ساتھ میں نے اپنے ہاتھ کو ناپا تھا تو ان کا ہاتھ اور میرا برابر, تو ان کا پنجہ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ میرا ہاتھ ناپ رہے تھے کہ. تو اس طرح بڑا پنجہ ہو کسی کا تو وہ اپنے ہاتھ میں نہ پکڑ سکے, ایسا سیب ہوگا اس وقت ابھی کہیں بہت بڑے پنجے والا بھی کہ نہ پکڑ سکے وہ فٹ بال کی طرح سے. مگر یہی علاقہ میورکا, میں نے آپ کو بتایا اسپین کا علاقہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی وہاں رہنے کی برکت اور وہاں قیام کی برکت کے لکھا ہے عبداللہ الباکوری نے اپنی کتاب میں کہ میں نے ایسے سیب دیکھے ہیں کہ جو تین تین بالشت اس کی گولائی, آپ کا فٹ بال ہے وہ بھی تین بالشت نہیں ہوگا, اتنا بڑا ایک سیب. اور فرمایا کہ اس سے اور آگے بڑھ کر میں نے ایسے سیب بھی دیکھے ہیں کہ جس کا قطر گولائی پانچ بالشت. بزرگوں کے وجود کی برکت دیکھیے. موسیٰ ابن نصیر جب اس علاقے میں پہنچے ہیں تو کسی جگہ کے پانی کے متعلق فرمانے لگے کہ اوہ ہو, زمزم کے بعد ایسا لذیذ پانی میٹھا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اور لکھا ہے اسی علاقے کے بارے میں, فرمایا کہ وہاں ایک درخت تھا, جب یہ پتجڑ کا موسم, خزاں کا موسم ختم ہوتا اور پتے آنے شروع ہوتے تو لوگ جمع ہوتے تھے اس جگہ دیکھنے کے لیے, ایک درخت کی زیارت کے لیے مجمع اکٹھا ہوتا تھا. سب لوگ اکٹھے ہوئے, دیکھا کہ اس کے پتے آنے شروع ہوئے. ہمارے یہاں پتے آنے شروع ہوتے ہیں چند دن یا ایک دو ہفتے لگتے ہیں کہ پورا درخت پتوں سے بھر جاتا ہے. اس کے کئی ہفتوں کے بعد پھر کبھی کلیاں آنی شروع ہوتی ہیں, پھر پھول کھلنے لگتے ہیں. یہاں باہر کے موسم میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں کی برکت یہ تھی کہ وہ درخت, لوگ اکٹھے ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بالکل پتے نہیں ہیں اور پتے پھر آنے شروع ہوئے. چند گھنٹوں کے بعد دیکھا کہ پورا درخت لہلہاتا ہوا گرین سبز درخت بن گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا کہ وہ ایک دو گھنٹے کے بعد مزید دیکھا کہ کلیاں آنی شروع ہو گئی, کلیاں آ گئی. کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس پر درخت, اس درخت پر پتے, اس کے بعد کلیاں, اس کے بعد پھول, اور اس کے بعد فروٹ اور پھل لگ جاتے. اور عام طور پر جتنا وہ درخت ہوتا تھا اور اس کا پھل ہوتا تھا اتنا بڑا سائز اس کا ایک دن میں ہو جاتا تھا. حق تعالی شانہ کی قدرت اپنی دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میں چاہوں تو قحط سالی کہیں مسلط کر دوں, ایک قطرہ پانی کا نہ گرے, اور جہاں چاہوں وہاں لہلہاتے ہوئے باغات بنا دوں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں جب بندوں پر مہربان ہوتا ہوں تو بارش رات کو ہوتی ہے تاکہ دن کے وقت میں وہ کام کر سکے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہیں. تو اسی اسپین کے علاقے کا آج میں نے حضرت مولانا عمری صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال پر سوچا کہ جو بیان کرنا تھا پہلے سے اس کو چھوڑ کر میں اس دنیا سے یہ جو جانے والے حضرات کس طرح گئے اور یہاں رہ کر ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے. ہر چیز میں ہمارا نفس بہانے بنا دیتا ہے. سوچتے ہیں کہ وہ وہاں افریقہ والوں کے مزے ہیں, گرم ملک ہے, تو جب چاہیں وہ تہجد کے لیے سارا سال اٹھ سکتے ہیں, اور ہم لوگ یہاں تہجد کے لیے اب کیسے اٹھیں؟ ابھی تو عشاء کی نماز پڑھی, ابھی سوئے, فجر کے لیے اٹھنا مشکل, تو تہجد کے لیے کیسے اٹھیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوہو, ابھی گزشتہ سال رمضان میں میں نے پورا رمضان اسی پر بیان کیا ہے. میں نے کہا کہ نفس کے بہانے اور نفس اور شیطان, ہمارے حضرت شیخ قدس روح کا بڑا عجیب جملہ ہوتا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ یہ اچھا ایک محمل مل گیا ہے ہمیں کہ ہر چیز اس کے اوپر محول کر دو, کہ یہ گناہ نفس کی وجہ سے ہو گیا, یہ گناہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا. فرمایا کہ نہیں, شیطان تو فارغ ہو چکا ہے, ہم خود اس کے پاس جا کر اس کی خوشامد کرتے ہیں کہ تو چل میرے ساتھ. شیطان کے بھی رہبر اور سردار ہم بن گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم خود شیطان کی خدا خوشامد میں لگے رہتے ہیں. تو اسی علاقے میں, برفانی علاقوں میں وہ لوگ رہے, صدیاں گزری, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے عباد زہاد پیدا ہوئے. حق تعالی شانہ کی کتنی ریاضت عبادت انہوں نے کی, کس طرح مجاہدے کیے اسی علاقے میں رہ کر. تو وہاں کے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام بتاتے ہیں کہ ابو محمد القرطبی قرطبہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں جا کر وہاں والوں کے لیے ایصال ثواب اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جنہوں نے مبارک ہاتھوں سے یہ صحیح دین, صحیح اسلام, صحیح احادیث کی تشریح, قرآن پاک کی صحیح تفسیر, یہ سب ان کے ذریعے دنیا میں پہنچی, ساری دنیا میں, اسپین سے, قرطبہ سے. تو وہیں کہ ابو محمد القرطبی, جیسے حضرت مولانا عمر جی صاحب نے مانگا ہوگا حق تعالی شانہ سے کہ میں ساری عمر کتب خانے کی, مدرسوں کی خدمت کروں, اور اے اللہ تو مجھے مدرسے ہی میں موت دے, کتب خانے ہی میں موت دے. تو حق تعالی شانہ نے وہیں پر ان کو اٹھایا کتب خانے میں. تو یہ ابو محمد القرطبی کا آخری وقت, ان کے تیماردار بیان کرتے ہیں کہ ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کیا, الحمدللہ. آپ بھی کہیے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. تو یہ ابھی حضرت شیخ کتاب ختم کرائیں گے, سبحان اللہ بحمدہ, کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام, حضرت شیخ قدس روح ہر جمعے کے دن 11 بجے مظاہر علوم کے دفتر میں دہراتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میرے پیاروں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جنت جس چیز کا نام ہے وہ چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ جس جنت جس کا نام ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے وہاں درخت لگانے ہوں، اسے آباد کرنا ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، تو آپ نے ایک دفعہ الحمدللہ کہا، وہاں باغ لگ گیا، باغ بننا شروع، پھر آپ نے دوسرا الحمدللہ تو دوسرا درخت لگ گیا، تو وہ حضرت ابو محمد القوطبی کا آخری وقت ہے، اور انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے دوہرایا تین دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تو کسی چیز کے شکریہ پر ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے بارش دی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے آکسیجن دیا کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، چار پانچ منٹ کے لیے ختم ہو جائے آکسیجن تو انسان مر جائے گا، تو یہ حق تعالیٰ شانہ ایک ایک سانس ہمارا چل رہا ہے، یہ اس کی رحمت، اس کا انعام، اس کی نوازش، تو وہ آخری وقت میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماذا عن الموت من ساہ ولا، فرماتے ہیں کہ یہ وہ تعجب کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ موت کو بھلا کر کے، موت کو بھول بھلیا کر کے لہو و لعب، قرآن نے بار بار تمہیں ٹوکا اور دہرایا کہ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا تو ایک کھیل اور تماشا ہے، تو وہی لہو کو انہوں نے لیا کہ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماذا عن الموت من ساہن ولا، کہ ایسی کیا چیز تمہارے سامنے آ گئی کہ تم موت کو بھول گئے، کیا چیز یہاں تمہیں ایسی نظر آتی ہے کہ تم موت جیسی چیز کو بھول سکتے ہو، انہیں تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں پر کہ ماذا عن الموت من سا ولا، آگے وہ فرماتے ہیں تعجب کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں کہ انہیں تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں پر، آگے فرماتے ہیں کہ ماذا یرى المرء والعینان من عجب، فرمایا کہ یہ دنیا میں کوئی ایسی تعجب انگیز چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اس میں مشغول ہو کر موت کو بلا دے، بلکہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ماذا یرى المرء والعینان من عجب عند الخروج الى الدنيا الى اللہ، فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے نکلتے وقت جو وہ منظر دیکھے گا وہ تعجب خیز ہوگا، جو مومن تھا حق تعالی شانہ سے ملنے کی اسے امید تھی، تمنا تھی، تڑپ تھی، دعا تھی، اس کے لیے کوشش تھی، جد و جہد تھی، اس کے لیے مجاہدہ کیا، اس کے لیے روزے رکھے، زکاتیں دی، نمازیں پڑھی، سب اعمال کیے، تو اس کے لیے بڑا تعجب خیز منظر ہوگا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی وہاں کی نعمتیں، عجیب و غریب نعمتیں، اور جو کافر ہوگا جس نے اس کو بھول بھلیا کیا ہوگا کہ یہ تو سب مولویوں کی باتیں ہیں اور سب ایک من گھڑت قصے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، کہتے ہیں وہ بھی جب وہاں کے عذاب کو اور فرشتوں کو اور گرز کو اور وہاں کے عذاب کو دیکھے گا تو سوچے گا ماذا یرى المرء والعینان من عجب، دونوں قسمیں تعجب تو اس دونوں جماعتوں کو ہوگا، مومن مخلصین کو بھی ہوگا اور کفار کو بھی ہوگا، فرمایا کہ تو اب انہوں نے مرتے وقت کیا منظر دیکھا ہوگا کہ جس پر انہیں اس دنیا والوں پر تعجب ہے کہ موت کو کیوں بلائے ہوئے ہیں، اور تو اسی لیے حضرت مولانا عمر جی صاحب کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیا اس وقت دیکھا ہوگا کہ سارے دانت کھلے اور ہونٹ اسی طرح کھلے ہی رہ گئے، حالانکہ آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ گزر چکا تھا ان کے وصال کو، اور اسی طرح ان کا منہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس جہان سے وہ تشریف لے گئے. اور کہ عجیب انداز سے یہ لوگ جانے والے اس دھان سے گئے، اور جو اس طرح جاتے ہیں تو جس طرح حدیث پاک میں آیا شہداء کے متعلق، انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ ان کی قبریں قبر میں وہ صدیوں رہیں گے، اسی طرح ان کے جسم صحیح سالم. تو یہ جو ابھی بخاری شریف کا اختتام ہوگا، تو جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے وہ حدیث نیت، اور شروع ہوتی ہے حدثنا الحمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی سے. میں نے وہاں بریڈ فورڈ کے ختم بخاری شریف کے حافظ پٹیل صاحب کے مدرسے کے جلسے میں عرض کیا تھا کہ ہم طلباء اور اہل علم کی جماعت کو ایک سبق دے کر گئے ہیں حضرت امیر المومنین عبداللہ ابن مبارک، اور وہ سبق جو انہوں نے ہمیں دیا اس میں اس پڑھنے پڑھانے کے انہوں نے اصول بتائے، جہاں سے آپ قدم اٹھاتے ہیں اس وادی میں وہاں سے لے کر سفر ختم ہونے تک کہ تمام مراحل انہوں نے ہمارے لیے آسان کر کے پیش کر دیے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وادی میں قدم رکھنے والوں کو چھ چیزیں بڑی ضروری. تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ سبق حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اتنا پختہ یاد کیا، اتنا پختہ یاد کیا کہ انہوں نے پھر اسی نہج پر کام شروع کیا. انہوں نے بھی اپنی جماعت کے جو اصول بنائے اور بتائے وہ کتنے ہیں؟ چھ. تو انہوں نے بھی وہ یہ تمام چھ اصول میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زبانی جو سبق ہمیں دیا گیا اس سے وہاں سے آپ نے یہ چھ نمبر لیے. تو اس میں سب سے پہلا عمل جو اصول جو انہوں نے بتایا وہ ہے فرمایا النیہ. فرماتے ہیں کہ نیت سب سے پہلے درست کر لو کہ اس وادی میں قدم رکھ رہے ہو، پڑھنا شروع کر رہے ہو، تو تمہارے پڑھنے سے تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ثم الاستماع، جس طرح وہاں انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس طرح ایک ایک فرمایا کہ سب سے پہلے نیت درست کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ الاستماع ثم الفهم، جب سن بھی رہے ہیں مگر دل دماغ کہیں اور ہے، کان میں آواز ٹکرا رہی ہے مگر دماغ میں نہیں گئی، دل میں نہیں گئی، تو اس استماع سے کیا فائدہ ہوا؟ گھر میں بچے کو آواز دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا، آواز تو پہنچ رہی اس کو کیونکہ فہم نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ النیہ ثم الاستماع ثم الفہم ثم العلم ثم العمل. النیہ ثم الاستماع ثم الفهم ثم العمل. تو یہاں سے تبلیغی جماعت کے اصولوں میں نیت بھی آ گئی, عمل میں سے انہوں نے منتخب کیا نماز کو, کلمے کو اور ذکر کو. آگے فرمایا کہ ثم الحفظ, اس کو جو سنا سمجھا اسے پختہ کرو, دہراتے رہو, یاد کرتے رہو. فرمایا ثم النشر, اس کو پھیلاؤ. اب دعویٰ دعویٰ کے چلا دو. تو میں نے کہا چلا بھی وہاں صوفیہ کے یہاں خلوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, تو وہاں سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ چلا لیا. تو یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک جب ان کا آخری وقت ہوا تو ان کا غلام ساتھ ہے نصر. بڑے عجیب و غریب, بڑی عجیب و غریب زندگی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کی. انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا اپنے وقت کو کہ یغزو سنتن و یحج سنتن, اور جب دونوں سفر میں وہ جاتے تو اخراجات اپنی طرف سے لٹاتے, پوری جماعت کی جماعت ساتھ ہے وہ لٹا رہے ہیں اپنی طرف سے. تو اسی ایک سفر میں جب آخری وقت ان کا ہوا, ایک سفر کا بڑا قصہ ان کا عجیب ہے, فرماتے ہیں کہ وہ اپنے یہاں سے وہ نکلے, بغداد سے نکلے اور جا رہے ہیں حج پر. رستے میں کوڑا پڑا ہوا ہے, سب گند وہاں جمع ہے, پیشاب پاخانے والے کپڑے پھینکے ہوئے ہیں, غلاظت گندگی. تو وہاں دیکھا کہ کوئی خاتون ہے, تو انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں یہ گندی جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ تو بیچاری رو پڑی, نے کہا تم جاؤ بھائی اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. اللہ تعالی ایسی محتاجی سے ہر انسان کی, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ہر ایک کی حفاظت فرمائے. کیسا آزمائش کا وقت ہوگا اس خاتون پر کہ اپنی ضرورت کی چیزیں, اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہاں کوڑے پر تلاش کر رہی ہے. تو جب اصرار سے پوچھا تو بتایا کہ میرے بچے ہیں بھوکے ہیں, تو میں نے سوچا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تو یہاں چھلکے تو مل جائیں گے, تو چھلکے میں اٹھا رہی ہوں. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد کو ہم نے دیکھا کہ رکن یمانی کے بالکل سیدھ میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو ایک لمبے سوٹے کے ساتھ ان کی عصا کے ساتھ کنارے پر ایک کپڑا بندھا ہوا ہے, اس میں وہ انہوں نے کھولا تو اس میں سے سوکھے ہوئے ٹکڑے, بریڈ کے سوکھے ہوئے ٹکڑے انہوں نے اس میں سے نکالے اور اس کو بڑھاپے میں, ان کی 80 برس کی عمر ہوگی, چبا بھی نہیں سکتے تو اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں منہ میں رکھ کر. روزے سے ہیں, افطاری ہو رہی ہے مغرب کی اذان پر, اور وہاں زمزم کا ایک گھونٹ لیا, ایک ٹکڑا وہ مشکل سے توڑا اور اس کو نگل گئے. تو یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں وہ چھلکے تلاش کر رہی ہوں. تو عبداللہ بن مبارک وہاں سے ایک طرف کو ہو گئے, دیکھا کہ وہ خاتون اب فارغ ہو کر جا رہی ہے, تو کون سے گھر میں داخل ہوئی وہ ملاحظہ فرماتے رہے. جب وہ واپس پھر اپنی جگہ پر آئے اور جتنا حج کے لیے سامان تیار کیا تھا وہ سارا لے جا کر اس خاتون کے گھر تک پہنچایا اور اسے فرمایا کہ تم دروازہ پورا کھول دو, سب سامان رکھا اور جس سواری پر لے کر گئے تھے, فرمایا کہ یہ سواری بھی تمہاری نظر میرے حج کی سواری تھی. اب ہر سال جو ہزاروں طالب علم وہاں آپ کو تلاش کرتے تھے، مزدلفہ میں، منا میں، عرفات میں، اور ان سے احادیث سنتے تھے. جب وہ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ہر ایک مبارکباد آ کر دے رہا ہے کہ حضرت وہاں شکر ہے کہ عرفات میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، مزدلفہ میں ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، مطاف میں ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں تو حج پر نہیں گیا. تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ یہ گواہ ہیں ہم سب کہ وہاں ان سے آپ ملے، فلاں سے ملے. تو حق تعالی شانہ نے ایک حج قربان کیا ایک خاتون کی خاطر، اور سارا متا اس کے حوالے کر کے وہ ایک سال حج پر نہیں جا سکے. اب وہ حق تعالی شانہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شبیہ میں ایک مخلوق پیدا کر دیا، ایک انسان پیدا کر دیا، ایک فرشتہ پیدا کر دیا، قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا عبداللہ ابن مبارک کی. تو یہ اتنے امیر المومنین عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت ہے. آپ کے غلام نصر کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ مجھے لٹا دو. جیسا میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی یہی حکم دیا تھا، چارپائی پر تھے، کہا مجھے نیچے لٹا دو. ہم نے نیچے بستر بچھایا تو فرمایا کہ نہیں، یہ سب ہٹا دو، مجھے زمین پر لٹا دو. تو ہم نے صرف ایک دری چھوڑ دی کہ خالی پتھر پر کیوں لٹائیں. تو ہاتھ سے کریت کر دیکھا کہ دری ہے تو ناراض ہو گئے، اللہ یہ میری اتنی بات سمجھ نہیں سکتے کہ مجھے زمین پر لٹا دو. پھر جب ہم نے وہ دری بھی ہٹا دی تو ہاتھ پھیر رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ زمین آ گئی. ساری سولہ سال خلوت میں رہے، کبھی بستر پر نہیں لیٹے. تو انہوں نے یہی اپنے لیے طے کر رکھا تھا، پسند کر رکھا تھا، مانگ رکھا تھا حق تعالی شانہ سے کہ الہی جس طرح میں ساری زندگی زمین پر پتھر پر لیٹتا ہوں اسی حال میں مجھے موت دینا. تو آخری وقت میں جب ہم نے اس طرح ان کو لٹایا اور انہوں نے ٹٹول کر دیکھا کہ میں پتھر پر ہوں، اس کے آدھ پون گھنٹے کے بعد پہنچ گئے اوپر. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے تو صاحبزادے کو یہی فرمایا کہ میرا گال مدینہ کی سرزمین پر رکھ دے. مٹی پر رکھوایا اپنا گال، اور اسی حال میں واصل بحق ہو گئے. تو یہ آپ دوستو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں ایسے واقعات، حالات. ہم بھی حق تعالی شانوں سے پھر یہی مانگے جو انہوں نے مانگنے کا انداز سکھایا. کیا ہر وقت کہ میری بیٹی، میرا کینسر، میری بیماری، میرا ہارٹ، میری آنکھیں، میرا سر درد، میرا قرض، میرا دشمن، میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، اس سے نکل جائیں. مولا کو اس سے اسی کو مانگے. یہ ان حضرات نے یہ راز ہمیں بتایا کہ اس سے اسی کو مانگو، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے جس طرح زمین پر مرنا پسند کیا، تو اتنے بڑے امیر المومنین عبداللہ ابن مبارک نے نصر اپنے خادم سے فرمایا کہ مجھے مٹی پر لٹا دے. تو وہ رونے لگا کہ اتنا عظیم محدث، اتنا عظیم انسان، اور یہ رستے میں موت ہو رہی ہے اور اس حال میں. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ وہ ہنسنے لگے، تعجب کرنے لگے اپنے خادم کے رونے پر. حق تعالی شانہ یہ تعجب ہمیں بھی عطا فرمائے کہ یہ بزرگ نے کہا، ابو محمد قرطبی نے، انہیں تعجب ہے کہ تم کس چیز کی وجہ سے موت سے غفلت میں ہو، ہمیں مجھے تعجب ہے. تعجب تو اس وقت ہوگا کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو دونوں جماعتوں کو تعجب ہوگا، جنہوں نے مالک کو بلا رکھا تھا، وہاں کے موت کے بعد کی زندگی کو سوچا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، اس کا عقیدہ نہیں تھا، جب سامنے ہوگی تو تعجب ہوگا کہ وہ یہ تو ایک حقیقت بن کر، بھیانک بن کر سامنے آ گئی۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک کی طرح سے تعالیٰ شانہ ہمیں موت دے، ان بزرگوں کی طرح ہمیں آخری وقت میں اٹھائے۔ تو یہ وہاں کے، میں حمیدی کا تذکرہ کر رہا تھا، یہ وہاں میورقا جو اسپین میں جگہ ہے، وہاں کے یہ محدث حمیدی، تو انہوں نے اپنے خدام سے، اور بلکہ جو حکام تھے انہیں وصیت کر رکھی تھی کہ میں جب بھی مر جاؤں تو میری چاہت اور تمنا یہ ہے، یہاں سے، کہاں جا کر خدمت کر رہے تھے، بغداد میں، یہ علاقہ تو ان کے علم و عرفان سے آباد تھا ہی، وہاں عرب بھی سارا حمیدی، اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حمیدی کو پہلے، سب سے پہلے، لائے حدثنا حمیدی ہو، تو یہ دوسرے حمیدی ہیں میورقا کے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر خدمت کی تھی، وہاں کے حکام کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بشر حافی کی قریب، کی قبر کے قریب، ان کے پڑوس میں دفن کرنا، جیسے کسی وقت میں نے بیان کیا ہوگا، خطیب بغدادی نے بھی یہی تین دعائیں حق تعالیٰ شانہ سے کی تھی کہ الہی مجھے جامع بغداد میں حدیث پڑھانے کا موقع مل جائے، میری کتاب جو میں نے تاریخ بغداد لکھی ہے، میں یہاں حرمین سے لے کر چلا ہوں، حرمین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے لے کر بغداد بہت دور ہے، اور سفر میں حوادث پیش آ سکتے ہیں، بارش ہو سکتی ہے جس سے میرا لکھا ہوا سارا خراب ہو سکتا ہے، کہیں صحرائی طوفان ریتوں کے آ سکتے ہیں، اس میں کاغذات اڑ سکتے ہیں، کتابیں جلدیں اڑ سکتی ہیں، تو الہی یہ صحیح سالم کتاب وہاں بغداد پہنچ جائے۔ اور تیسری دعا ان کی ہوتی تھی کہ الہی مجھے مرنے کے بعد بشر حافی کا پڑوس نصیب ہو۔ تو بشر حافی پھر کیا ہوں گے کہ ایسے بڑے بڑے محدثین، مورخین، بڑے بڑے علماء جن کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خادم نے یہی سوال کیا تھا، پوچھا کہ حضرت یہ کچھ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میں اس قبرستان میں دفن ہوں، فلاں کے قریب، فلاں بزرگ کے قریب مجھے جگہ مل جائے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو اشکال تھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو عمل کیے اسی کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کیے ہیں تو اسی کی سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ تو وہاں تو مدار اعمال پر ہے، وہاں دفن ہو گئے ساتھ، اس سے کیا فائدہ پہنچے گا اسے؟ تو جو حکما ہوتے ہیں انہی کے پوتے، حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبانی، سب سے پہلے یہ لغت میں نے سیکھی ہے اور سمجھی ہے ان کے بیان میں، جب میں نے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم میں یہ جو الفاظ جگہ جگہ دہرایا گیا، اولی الالباب، تو یہ اولی الالباب، الباب والے، لب والے، تو یہ لب والے کون ہیں؟ تو اس کی تشریح فرما رہے تھے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ لب کہا جاتا ہے عقل کا بھی ایسنس، ایک ہوتی عقل اور اس کا بھی جوہر، جوہر عقل، اس کو کہا جاتا ہے لب۔ تو یہ اولی الالباب ہوتے ہیں یہ حکما، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کتاب، وہاں راندیر میں کتب خانے کا جو طلبہ کا کتب خانہ ایک الگ ہوا کرتا تھا, انجمن اصلاح الکلام کا, اس کے میں ذمہ دار تھا. تو وہاں ایک کتاب تھی تقریر دل پذیر, حضرت نانوتوی قدس سرہ کی لکھی ہوئی. تو میں الٹ پلٹ کرتا رہتا تھا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی, اردو میں ہے مگر. پھر ایسا کیوں ہے, تب جا کر سمجھ میں آیا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تحریر میں نے پڑھی, کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب 21 دفعے پڑھی, پوری کتاب اول سے آخر تک, اردو کی کتاب اور کوئی 100-200 صفحات کی چھوٹی سی کتاب. فرماتے ہیں کہ 21 دفعے پڑھی, 20 دفعے تو میرے پڑھنے کچھ بھی نہیں پڑھا, 21ویں دفعے میں کچھ کچھ سمجھ میں آیا. تو اتنے بڑے انسان, تو جب ان سے سوال کیا خادم نے کہ حضرت یہ کسی کے قریب دفن ہونے سے کیا فائدہ, ہر ایک کا اپنا عمل ہے, اسی کا اجر ملے گا, بدلہ ملے گا یا اسی کو وہ بھگتے گا. تو حضرت نے وہ اس زمانے میں جو پنکھے ہوتے تھے, ایک رسی پکڑ کے ایک آدمی یہاں جس طرح لوہار کی بھٹی کے لیے ہوتا تھا کہ ایک آدمی کھینچ رہا ہے یہاں اور ہوا کی وجہ سے وہ بھٹی جل رہی ہے, اس کے کوئلے جل رہے ہیں, تو اسی طرح یہ رسی ایک بانس بندھا ہوا تھا اس کے ساتھ, جس طرح یہ ایک بڑی بہت بڑی رضائی اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی تھی, تو وہ اس طرح رضائی ہل رہی ہے. تو یہ پوری جماعت وہاں سے لے کر یہاں بیٹھی ہے, تو انہیں ہوا پہنچانے کے لیے, یہ بجلی کے پنکھے اس وقت نہیں تھے, تو وہ حضرت نے پوچھا کہ تم یہ جو پنکھا جل رہے ہو کس کو جل رہے ہو؟ فرمایا حضرت آپ کو. فرمایا کہ جو اور قریب بیٹھے ہیں انہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو خادم کہنے لگے کہ حضرت جواب سمجھ میں آ گیا, اس قبرستان میں جب رحمت کے جھونکے چلتے ہوں گے تو کون باقی رہے گا کہ جس کو فائدہ نہ ہو؟ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کے لیے بھی وہاں چھٹکارے کا ایسا کوئی انتظام فرما دے, اور وہاں کے عذاب, عقاب اور ثواب اور نعمتوں پر ہمیں یقین عطا فرمائے. تو یہ حضرت حمیدی میورقہ کے اس علاقے کی جتنی تاریخ ملتی ہے ہمیں, وہ سارے یہ حمیدی میورقی کی زبانی ہمیں ملتی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے انتقال کے وقت وصیت کی تھی بغداد کے حکام کو, وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے بشر حافی کے قریب دفن کرنا. جب انتقال ہوا تو یا وہ بھول گئے یا اسے کوئی اس کی طرف خیال نہیں گیا ان کا, اور جہاں انہوں نے مناسب سمجھا وہاں اچھی سے اچھی جگہ پر ان کو دفن کیا. اب دفن کو بھی 1 مہینہ, 12 مہینے, 1 سال, 2 سال گزر گئے. دفن کو 2 سال گزرے تب وہی حاکم جس کو وصیت کی تھی, وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ حمیدی خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بشر حافی کے قریب دفن کرنا, اور تم نے مجھے اس جگہ کیوں دفن کیا؟ تب انہیں تنبہ ہوا, علماء کو اکٹھا کیا, مسئلہ پوچھا, قبر کھودی گئی, قبر کھولی گئی. تو لکھا ہے کہ جب قبر کھودی گئی تو سارا بغداد اور اطراف کا سارا علاقہ خوشبو سے مہک گیا, اس قبر سے اتنی عظیم خوشبو. کہتے ہیں یہی حال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صدیوں بعد قبر کھولی گئی تھی اس وقت بھی پیش آیا تھا. اور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو یہ چند دن میں مٹی میں, بارش میں کپڑے پڑے رہے تو گل سڑ جاتے ہیں, بھیگے ہوئے کپڑے، زیادہ دھوپ، زیادہ گرمی، سردی، نمی، یہ ختم ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کفن جس طرح ابھی پہنایا تر و تازہ، اس تک بھی کوئی چیز نہیں پہنچ سکی. حق تعالیٰ شانوں کی رحمت دیکھیے، کاش کہ ہم حق تعالیٰ شانوں کی قدرت کو سمجھیں اور اس کی قدرت جتنی وسیع ہے اس طرح ہم اس سے مانگیں. جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ دنیا دوست می دارم، نہ اقبارا خریدارم، کہ الہی مجھے نہ دنیا پسند، نہ میری اس سے کوئی دوستی، نہ مجھے آخرت کی کسی نعمت سے کوئی دوستی، اور میں اس کا طالب، نہ جنت کا طالب، نہ جنت کی نعمتوں کا میں طالب، نہ دنیا دوست می دارم، نہ اقبارا خریدارم، مرا چیزیں نہ می باید، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مرا چیزیں نہ می باید بجز دیدار یا اللہ، مجھے تو چاہیے. اب ان کے لیے یہ دنیا میں زندگی کتنی آسان. اب ایک شخص اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے اس کو لذت کتنی آتی ہے صرف یاد میں، نہ اس کو کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال. دیکھتے تھے مجنو کو لڑکے کہ روز یہ پتھر ہے وہاں سے وہ لیلا کی کھڑکی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے. تو انہوں نے شرارت کی کہ انہوں نے کہا کہ آج وہ لکڑیاں لائے، اسی پتھر کے اوپر جلائی، وہ پتھر آگ بن گیا. اب وہ لڑکے منتظر ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھنا چاہتے ہیں لڑکے، کہ ابھی سارا گوشت ہڈیاں تک اس کی جل کر خاکستر ہو جائیں گی یہاں بیٹھنے کے ساتھ ہی. مگر مجنون جیسے ہی پہنچا اس کے اوپر، جس طرح میں بیٹھا ہوں، آرام سے براجمان ہو گیا. تو انہیں ترس آ گیا، چھوٹے بچوں کو، شرارتی بچوں کو، بھاگے پکڑ کر کھینچنے لگے. ارے کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ جسم جل نہیں رہا ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ جل رہا ہے، نگاہ اسی طرف ہے، یہ جل رہا ہے. تو اوپر ان کی ٹک ٹکی بندی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جتنے مرنے والے ہیں اچھے صلحاء کو آپ دیکھیے، مرتے وقت ان کی نگاہیں اوپر ہی ہے، اور کفار کو بھی دیکھیے، ان کی زیادہ پھٹی ہوئی ہے. جب آدمی دہشت میں ہوتا ہے وہاں کے عذاب کو دیکھتے ہیں، پھٹی رہ جاتی ہیں آنکھیں ساری، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی اور وہاں کے عذاب کو دیکھ کر بھی. تو لکھا ہے کہ حمیدی کا کفن بالکل صحیح سالم، سارا علاقہ خوشبو سے معطر، اور جسم بالکل تر و تازہ. کہتے ہیں وہیں سے اٹھا کر لے کر گئے اور وہاں بشر حافی کے قریب لے جا کر ان کو دفن کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ان بزرگوں کے حالات ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. ایک بزرگ ہیں ابو القاسم اصفہانی، اصفہان میں تھے، اور یہاں سے اندلس کے علماء اور طلباء جا کر ان سے وہاں حدیث پڑھتے تھے. ان کا فیض یہاں پہنچا ہے ابو القاسم اصفہانی کا. اس زمانے کی سوچ دیکھیے، کل یا بھی تین چار روز قبل حضرت شیخ کی ہمارے یہاں ناشتے کی دعوت تھی، تو جب ناشتے سے فارغ ہو کر گھر سے نکلنے لگے تو وہ ہمارے 3 سالہ قاسم کو میں نے اٹھا کر کہا کہ حضرت سے مصافحہ کر. اس نے ہاتھ ملایا تو قاسم کا ہاتھ پکڑے رہے اور پڑھنا شروع کیا، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا کہ جب یہ بڑا ہو کر سمجھنے لگے تو تم، یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم گواہ ہو کہ اس نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے، تو آگے وہ روایت کر سکتا ہے. کتنا شوق ولولہ ہے حضرت شیخ کو بھی کہ میری یاد باقی رہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پہنچانے کا حق تو میں کیا ادا کر سکوں, اپنی سی کوشش میں کر لوں. اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عظمت کو اور اس کی برکت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ ابو القاسم اصفہانی کے حالات میں لکھا ہے, وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 4 برس کی تھی تو 4 برس کی عمر میں میرے والد فلاں محدثہ جن کا نام تھا عائشہ ان کی خدمت میں لے جاتے تھے اور اسے میں سنتا تھا. تو بچہ جب بار بار ایک چیز سنے گا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا اس وقت کا سننا مجھے اب تک بھی یاد ہے کہ فلاں فلاں چیزیں میں نے اس عمر میں 4 سال کی عمر میں سنی تھی. تو یہ جو ابو القاسم اصفہانی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا, جب معراج سے تشریف لائے تو پوچھا کہ بلال تمہارا کوئی عمل بتاؤ کہ جو. فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں. فرمایا نہیں, کوئی تمہارا کوئی خاص عمل ہے؟ تو انہوں نے بہت سوچ کر بتایا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم کے طور پر آگے آگے دیکھا اسی کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق دے. تو اس روایت پر, اس عمل کی عظمت پر ان کو کتنا یقین ابو القاسم اصفہانی کو. دوستو ہم تو ہزاروں احادیث ہم نے پڑھ لی اور وہ ایک ایک حدیث کو پڑھ کر, جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ العمل, ہر حدیث پر عمل, ہر حدیث پر عمل کر. اتنی ایسی عجیب چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کے گھر پر جاؤ تو اجازت مانگو, اور اگر وہ دروازہ نوک کرنے کے بعد اجازت دے کہ وہ کہے کہ اندر آ جاؤ تو داخل ہو جاؤ, اور اگر وہ کہے کہ ارجعو کہ تم واپس چلے جاؤ, کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ. شور مت مچاؤ گے نہیں, میں اتنے دور سے چل کر آیا, اتنی دھوپ میں آیا, ذرا سا ایک منٹ آپ ملنے کی آرز ہے. فرمایا کہ قرآن نے کہا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے آؤ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنے کے لیے میں کڑی دھوپ میں, وہاں کی دھوپ اللہ مدینہ طیبہ میں 50 ڈگری سے اوپر جاتی ہے دھوپ, گرمی تپش, تو ایسی دھوپ میں, کڑی دھوپ میں فرماتے ہیں کہ میں انصار اور مہاجرین کے دروازوں پر دستک دیتا. کہتے ہیں جہاں بھی دستک دی میں نے تو وہ والہانہ استقبال فرماتے, میں کوئی ضرورت بتاتا, کوئی مسئلہ پوچھتا وہ بتا دیتے. فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان کے دروازے نوک کرتا رہا تاکہ میں اس پر عمل کروں کہ مجھ سے کہا جائے کہ تبھی تم واپس چلے جاؤ. کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. کتنی ان کو قرآن کے ایک حکم پر عمل کا کتنا شوق کہ قرآن. تو اس طرح کا ولولہ ہمیں اللہ تعالی نصیب فرمائے. تو یہ میورکا کے یہ بزرگ انہوں نے یہ تحیت الوضو کی فضیلت پڑھی پڑھائی, احادیث سنی اور آگے چلائی. تو ان کے ثم العمل پر ان کا کتنا عمل, فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی لاش لا کر رکھی گئی, جس طرح آپ یہاں آنے سے پہلے ہی ان کے مولانا عمر جی صاحب کے صاحبزادگان سے بات ہو رہی تھی فون پر. تو حضرت مولانا عمر جی صاحب کفن میں ہیں اور ان کو ان کی زیارت وہ کر رہے ہیں, تو باپ کے سامنے بیٹے کی لاش کفن میں ہے. ظاہر ہے انسان ہے, طبیعت پر اثر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو بار بار استنجے کی حاجت, پیشاب کی حاجت پریشر کی وجہ سے, طبیعت پر بوجھ کی وجہ سے ہوتی رہی. تو فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو 30 دفعے استنجے کے لیے جانا پڑا. ہر دفعے جاتے وضو فرماتے اور وضو فرما کر وہ 30 دفعے کے وضو کے بعد انہوں نے تحیت الوضو بھی ساتھ پڑھی. اور یہ عمل ان کا اتنا پختہ اور اتنا قبر بیٹے کو پھر قبر میں لٹا دیا, سلا دیا, دفن کر دیا, مٹی ڈال دی. اور پھر کہتے ہیں جو مسلم شریف کی وہ شرح لکھ رہے تھے تو بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر لکھا کرتے تھے, وہیں پر بیٹھے بیٹھے. اور اسی میں جب پھر ان کا ابو القاسم اصفہانی کا وصال ہو جاتا ہے اور ان کو غسل کے تختے پر لٹایا جاتا ہے اور غسل دیا جاتا ہے, تو غسل دیتے وقت غسل دینے والوں نے احتیاط تو پورا کیا ہوگا کہ کہیں ستر نہ کھلے, مگر غسل دینے والوں کا بیان ہے کہ ہم غسل دے رہے تھے, ہماری غفلت کہیے یا کوتاہی کی وجہ سے, کسی وجہ سے ذرا سا ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا ستر ہے, تو اس میں سے ذرا سا حصہ کہیں سے کھل گیا. تو جیسے ہی کھلا تو قبل اس کے کہ ہم اس کو بند کریں ہاتھ سے انہوں نے خود ہی بند کر دیا. سارا مجمع بول پڑا, سارا مجمع بول پڑا احیاتم بعد الموت, کہ ارے آپ کا تو انتقال ہو چکا, اس کے بعد بھی زندگی ہے. تو ایک مستقل 2-3 کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی کہ جنہوں نے الذین تکلموا بعد الموت, جنہوں نے مرنے کے بعد بھی کلام کیا, جنہوں نے مرنے کے بعد بھی ان سے زندگی دیکھی گئی, تو ان میں سے ایک یہ بھی. سارا مجمع کہنے لگا حیاتم بعد الموت. ایک بزرگ ہیں, ایک بہت بڑے محدث, ان کو قبرستان لے جا کر اب ان کو دفن کر رہے ہیں. دفن کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے آواز سنی کہ انہوں نے دیکھا سب نے اکٹھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنا صدر چھپا لیا, تو سارے بول پڑے حیات بعد الموت. تو اسی طرح ایک بزرگ ہیں وحشی بلخی، یہ بلخ، بخارا، سمرقند، یہ بھی دوسرا اسپین، تو وہاں کے اکابر کے حالات آپ پڑھیں بڑے حیران. تو یہ حضرت وحشی بلخی کا جب انتقال ہوا تو میں نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کا سوال اور حضرت کا جواب کہ تم مجھے پنکھا کر رہے ہو تو سب کو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، تو عرض کیا کہ حضرت جواب سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کسی اللہ والے کے قریب دفن ہونے کی وجہ سے بھی فائدہ تو ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو جب دفن کرنے کے لیے پہنچے تو ان کا کتنا اکرام، ہماری والدہ صاحبہ کو ہم جنازہ گھر میں سے اٹھا کر ابھی دہلیز پر پہنچے تو اس وقت بالکل جس طرح ابھی دھوپ ہے اس طرح کی دھوپ ہے، اور دہلیز سے لے کر جہاں وین کھڑی ہوئی تھی وہاں تک میں 5 قدم کا فصل ہوگا، تو اتنی دیر کے لیے بارش ہوئی جتنی گھر میں سے، گھر کی چھت میں سے وین کی چھت کے اندر والدہ کو ہم لے گئے، اتنی دیر بارش ہوئی. اس کے بعد پھر جب قبر میں ہم نے لٹایا، ہم نے لٹانے کے لیے کپڑا سب نے تانا، ایک کپڑا جو میت خواتین کے لیے پردے کے طور پر تانا جاتا ہے، جہاں یہ صندوق استعمال نہیں کیے جاتے تاکہ کہیں ہوا کا جھونکا آئے، کوئی ستر کھل جائے، کوئی کفن کھل جائے، تو اس پر مجھے یاد آیا یہ کپڑا تاننے پر. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ اسٹیج پر ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، تو ایک جگہ حضرت کے واعظ کے دوران جو سننے والا مجمع ہے سامنے بیٹھا ہے، گرویدگی کی محبت اور عشق سے وہ سن رہا ہے، مگر جو لوگ باہر ہیں انہیں تکلیف ہو رہی ہے بیان سے، تو وہاں سے پتھر برسانا شروع کیے، اینٹیں پھینک رہے ہیں، پتھر برس رہے ہیں. تو وہاں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں گرمیوں میں رات کے وقت کھلے میدان میں کھلی فضا میں، تو سب خدام جلدی سے ایک دری اٹھا لی اور ایک کونا ایک نے پکڑا اور سب پکڑ کر فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا دری آپ کے اوپر تانے، پتھر برس رہے. فرمایا میرا سر تمہارے سر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. حضرت ٹرین میں تھے، کوئی ساتھ کوئی غیر مسلم، پوچھا کہ بیت الخلا کدھر ہے؟ فرمایا کہ اس طرف ہے، کسی نے اشارہ کیا وہ گئے، پھر واپس ہی جلد ہی واپس آ گئے اور اپنے ساتھی سے بات کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. تو حضرت نے جیسے ہی وہ سنا ہوگا تو حضرت بغیر کسی کو بتائے کہے اٹھے وہاں سے، جو سگریٹ پینے والوں نے اس کے ڈبے خالی پھینکے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلے وہاں سے کہیں سے اٹھائے اور اس کو لے کر اس بیت الخلاء میں جا کر اچھی طرح اس کو دھویا، صاف کیا، اور پھر آ کر ان صاحب کو غیر مسلم صرف اتنی ایک ایک قرآن کریم کے ایک کلمے پر، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ فلا تر فرجعو، کہ جب تم سے کوئی کہے گھر والا کہ تم واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، اس پر عمل کرنے کا شوق، تمنا کہ کوئی مجھے اس پر عمل کرا دے، کہہ دے کہ ابھی جاؤ. تو قرآن نے کہا ہے جو حقوق بیان کیے کہ وہ صاحب بالجم تمہارے پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے, ٹرین میں بیٹھے ہیں, پڑوس میں غیر مسلم ہے, مسلمان ہے, کوئی ہو, وہ تمہارا ساتھی ہے, اس کے حقوق ہیں تمہارے ذمے. تو حضرت نے اس حق کو سمجھا کہ میرا ساتھی یہ استنجے سے فارغ ہوئے بغیر واپس آ گیا کیونکہ وہ گندا ہے. تو حضرت نے وہاں سے ڈبیاں اٹھائی سگریٹ کی اور اچھی طرح صاف کیا, اور پھر واپس آ کر حضرت نے ان سے عرض کیا کہ میں تو بیت الخلا جا کر ابھی دیکھ کر صاف ہے بالکل. تو وہ پھر انہیں ابھی ایک دو منٹ پہلے جا کر آئے, وہ گندا تھا اور اب ابھی کیسے صاف ہو گیا, انہیں یقین تو نہیں آیا ہوگا, مگر اس کو جانا پڑا. جب جا کر دیکھا واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا کرشمہ, آپ کا کمال ہے کہ آپ نے خود اس کو صاف کیا ہے. کیا اثر ہوگا اس شخص کے دل پر کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, کیسے اخلاق ان کے ہوتے ہیں, اخلاق عالیہ. ایسا ہی اثر جب یہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی کہ پاکستان بنایا جائے, اس کے خلاف ایک کانگریس کی تحریک تھی کہ نہ بنایا جائے, تو دو جماعتیں اتنے یہ دونوں آپس میں مد مقابل اس شان سے ہو گئی کہ ہندوستان تو اس وقت تو بہت بڑا تھا, اس میں کئی ملک یہ شامل تھے, بنگلہ دیش, برما سے لے کر ادھر افغانستان سے بھی اوپر تک کا سارا علاقہ ایک ہندوستان تھا. تو اس میں دو جماعتیں تو نہیں ہوں گی, اس میں تو کوئی 200 جماعتیں ہوں گی, الگ الگ علاقائی جماعتیں کیا. مگر ان دو جماعتوں کا شور اور باہم تقابل اتنا بڑھ گیا کہ سب جماعتیں بیٹھ گئی, کسی کو کوئی پوچھتا نہیں, اس کا کوئی نام و نشان نہیں, صرف جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے, اخبار میں لکھا جا رہا ہے, اسٹیج پہ بولا جا رہا ہے, صرف دو جماعتوں کا نام. تو بہت بڑی جماعت تھی, اس میں کمیونسٹ پارٹی اس زمانے کی. تو انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کا اجلاس ہوا, انہوں نے اس اجلاس میں سوچا کہ بھئی یہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں, نہ کہ ہم کہیں جلسہ کر سکتے ہیں, کہیں جلسہ کرتے ہیں تو 2-10 آدمی اکٹھے نہیں ہوتے, اور ادھر کانگریس کی طرف سے اعلان ہو تو لاکھوں کا مجمع, اور ادھر لیگ کی طرف سے اعلان ہو تو کئی لاکھ کا مجمع. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے یہاں کام کرنے والوں میں, کمیونسٹ پارٹی کے بڑے لیڈروں میں ایک ڈاکٹر اشرف ہوا کرتے تھے ان کے یہاں. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کا کمیونزم, یعنی اس وقت اگر ایسی کسی پولیٹیکل جماعت میں کوئی شریک ہو تو اس کے خیالات عام طور پر مکمل تبدیل نہیں ہو جاتے, مگر اس زمانے میں تو کچھ عالم ہی اور تھا. تو انہوں نے ڈاکٹر اشرف کو بھیجا, الگ الگ جگہوں پر اپنے نمائندے بھیجے, الگ الگ جماعتوں میں, کانگریس کے یہاں بھی اور ادھر لیگ والوں کے پاس بھی. تو ایک وہ ڈاکٹر اشرف کو دارالعلوم دیوبند بھیجا گیا حضرت کے یہاں. تو جب وہ وہاں جو جتنے دن وہاں رہے تو اس کی انہوں نے سرگزشت لکھی ہے ڈاکٹر اشرف نے, پڑھنے کے قابل, عجیب و غریب سرگزشت. ایک ہی رات وہ مہمانوں کے ساتھ حضرت مدنی کے گھر کے مہمان خانے میں سوئے, صبح اٹھ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرا نام تو ہے اشرف, لیکن میرا مزاج, مجھے تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, میں کمیونسٹ ہوں, کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہوں, اور میں آپ کے مہمان خانے میں رہا تو یہ آپ کے یہ جتنے اس پر اس کو جب آپ سنیں تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کہ اتنے اخلاق عالیہ, اوصاف عالیہ, تو ان کے کمالات کس درجے کے ہوں گے کہ ان کے یہاں جو بیعت ہوتے تھے اور جو حضرت کی جن پر نظر پڑتی تھی ان کا کیا حال بنتا ہوگا. تو وہ اشرف ڈاکٹر اشرف صبح حضرت سے کہتا ہے کہ آپ کے یہاں تو میں نے حضرت بلال کو دیکھا، حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا. کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لکھا کہ میں جب مہمان خانے میں گیا تو میں تو جا کر نہ نماز میں گیا نہ کہیں، میں تو وہاں لیٹا ہوا ہوں، اور یہ اپنی نماز سے عشاء سے فارغ ہو کر آئے تو بجائے وہ سونے کے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اپنے قرآن کھول کر رو رہا ہے، کوئی اپنی دعا کی کتاب کھول کر رو رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر عشقی اشعار پڑھتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے اور رو رہا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے ان فرشتوں کے ساتھ میں کیسے سو سکوں گا. تو حضرت نے پھر ان کے لیے ایک علیحدہ کمرے کا انتظام فرمایا، اور یہی جو کمیونسٹ پارٹی میں تھے حق تعالیٰ شانہ نے ان کو رجوع اللہ رجوع الحق کی توفیق عطا فرمائی اور ان کا قبلہ درست ہوا. حضرت شیخ قدس روح کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت شیخ قدس روح کے یہاں ایک خط آیا، لکھا کہ میں یونیورسٹی کے فلاں سال میں ہوں اور میرا ایم اے کا سال ہے اور فلاں یونیورسٹی میں میں پڑھ رہا ہوں، مگر میں دہریہ ہوں اور مجھے میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار اور مجھ سے ملنے والے سب سمجھا کر تھک گئے کہ یہ تم غلط رستے پر ہو، شیطان کا رستہ ہے، تم نے دہریت اختیار کر لی، تم خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کو نہیں مانتے، جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے، خدائی نظام کو نہیں مانتے. تو کہتے ہیں میں کسی کے بس میں نہیں آیا تو انہوں نے مجھ سے اب یہ مطالبہ کیا کہ میں آپ کو لکھوں، تو ان کے اس کہنے کی بنا پر میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں کہ میرا حال یہ ہے جو میں نے لکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا جی جب چاہے جس وقت آپ میرے یہاں آ سکیں، 3 دن قیام کی نیت سے آپ یہاں تشریف لائیے، اور جب آپ آئیں تو یہ جو کارڈ، اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے، فرمایا کہ یہ کارڈ ساتھ لے آنا اور پہلی مسافے کے ساتھ ہی مجھے کارڈ دکھا دینا. وہ پہنچے، میرا وہ مشکات کا سال تھا، پہنچے انہوں نے مسافہ کیا اور کارڈ دکھایا. حضرت نے فرما دیا کہ بھائی ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دو، مہمان خانے میں ٹھہرا دیا. اب مہمان خانے میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، استنجے کی ان کو حاجت ہوئی تو میں نے ان کو بتایا. پھر اس کے بعد شام کو سوتے وقت کھانے کا جب وقت ہوتا تھا تو ہم لے جاتے دسترخوان پر، وہ کھانا کھا لیتے حضرت کے دسترخوان پر. تو ایک دفعہ وہ مجھے فرمانے لگے کہ آج میں استنجے کے لیے گیا اور آ کر میں اپنے ہاتھ دھونے لگا، میں نے اپنی گھڑی نکال کر یہاں پیچھے رکھی اور یہ بڑی قیمتی گھڑی تھی اور کوئی اٹھا کر لے گیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، یہ بیچارہ کس حال سے گزر رہا ہے اور کس حال میں کسی نے اس کو یہ اذیت پہنچائی، تو اس جگہ سے یہ کیا تاثر لے کر جائے گا کہ خانقاہ میں بھی چوری ہوتی ہے. تو افسوس کے سوا کیا کر سکتے تھے ان کی، خود وہیں پر میری بھی گھڑی چوری ہوئی تو حضرت شیخ قدس روح نے مجھے وہ محبت نامے میں خط چھپا ہوا ہے، فرمایا کہ میں آپ یاد دلاؤ گے تو فلاں میری طرف سے جیبی گھڑی میں آپ کو دوں گا، وہ استعمال کیجیے. تو وہ حضرت کے یہاں 3 دن رہے، حضرت نے نہ ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا وساوس آتے ہیں، آپ کا کیوں پہلے کیا تھے اور اب یہ آپ کے ذہن پر دہریت اور الحاد کیوں چھا گیا، نہ اس کے اسباب حضرت نے ان سے پوچھے، کچھ نہیں پوچھا، نہ کوئی علاج بتایا، کوئی چیز نہیں. جب تین دن ہوئے تو ان کا ٹکٹ بک تھا ٹرین کا, آ کر مسافر کے لیے حضرت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عرض کیا حضرت میں واپس جا رہا ہوں اور میرے دل میں جتنے اشکالات اسلام کے متعلق تھے سارے دور ہو چکے, میرا مجھے آپ کی طرح سے مسلمان سمجھیے, یہ اس کا جملہ تھا. حضرت سے عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کی طرح مسلمان سمجھیں, کیا کیا نظر تھی کہ صرف حضرت کو وہ کی زیارت اس نے کی, دیکھتا رہا, خود میرے گھرانے کے قریبی رشتے دار, میں ایک گاؤں پہنچا تو دیکھا کہ ہمارے قریبی رشتے دار کو نماز میں دیکھا, داڑھی اور پنج وقتہ نماز میں صفحے اول میں, تو میں نے آ کر گھر والوں سے پوچھا کہ یہ یوسف یہ مسجد میں, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رینیون سے فلاں ہمارے رشتے دار پہنچے تھے گاؤں, تو وہ دلی آگرہ تاج محل دیکھنے کے لیے اور وہاں کی سیر کے لیے جا رہے تھے, ان کو بھی ساتھ لے گئے, تو صرف وہ نظام الدین تبلیغی مرکز پر کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ لے گئے, کہتے ہیں وہاں تبلیغی مرکز پر چند منٹ کے لیے پہنچے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات طیبہ میں, تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی زیارت ہوئی, مسافہ ہوا اور وہ جو پینا پلانا تھا سٹہ بازی کبھی ملتے ہی نہیں تھے گھر میں, ہر وقت ان کا یہی مشغلہ تھا, کبھی اپنی اس جماعت سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے, اور فرشتہ بن گیا وہ شخص. حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے متعلق ڈیرے والے حافظ صاحب سناتے تھے کہ مجھ پر جو حال طاری ہوتا ہے تو یہ آپ کے نانی نرولی میں مولانا یوسف کارا صاحب کے والد صاحب حضرت قاری محمد کارا, ان کا نکاح حضرت نے اس مجلس میں پڑھایا تھا. فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت نے اسٹیج پر جب بیان شروع فرمایا رات کو دو بجے, رات کو ایک بجے اور ایک گھنٹہ بیان فرمایا تھا, دو بجے ختم کیا تھا, تو فرمایا کہ جب حضرت اسٹیج پر تشریف لائے تو ڈیلی والے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے ایک نگاہ میری طرف فرمائی تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم میں آگ لگ گئی اور ایک حضرت کی آنکھوں سے ایک نور نکل رہا ہے جو میرے دل میں جا رہا ہے, تو یہ سراپا نور بنے وہ جو بیت الخلاء کو حضرت نے ایک غیر مسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے صاف کیا قرآن کے اس جملے پر, ایک کلمے پر عمل کے لیے, وصاحب بالجم, کہ پڑوس میں جو آپ کا ٹرین میں ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے, اس کا میں نے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے قریب حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کہ جس طرح یہ ڈاکٹر اشرف کمیونسٹ ان کا حال درست ہوا, یہ ملحد دہریے تھے, حضرت شیخ قدس روح کی ایک نگاہ مبارک سے ان کی زندگی بدل گئی, یہ ہمارے رشتے دار ہر وقت جوا میں شراب میں مست رہتے تھے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک نظر ایک مسافر سے ان کا کام بن گیا, تو اسی طرح حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کا بیان ہوتا تھا مدح صحابہ کے جلسے میں, شیعوں کی طرف سے عنوان ہوتا تھا قدح صحابہ کا جلسہ تبرہ کا وہ کرتے تھے, تو سنی اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے مدح صحابہ کے عنوان پر جلسے میں حضرت کو مدعو فرماتے تھے اور حضرت کا بیان ہوتا تھا, تو حضرت کی آمد پر جو جلسہ ہونے والا تھا مدح صحابہ کا, اس کے خلاف دن بھر ایک شخص نے محنت کی, گھروں پر دستک دے کر مجمعوں میں جا کر حضرت کے خلاف پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں, یہ پمفلٹ بھی بڑے عجیب چلتے تھے، جگر مراد آبادی، بڑے اونچے ہندوستان کے شعرا میں، تو یہ پینے پلانے میں وہ بدنام تھے. تو حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ داڑھی منڈا شاعر ہے، اس کے ہر طرح کے اشعار ہیں، کہیں نعتیں بھی ہیں، کہیں خدا کی شان میں اشعار بھی ہیں، حمد بھی ہے، کہیں اچھے بھی ہیں، جب برے اشعار کہے ہیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں. اور وہ شراب کباب میں مشہور، مگر حضرت بطور خاص ان کے گھر پہنچے اپنی دعوت لے کر. تو جب وہاں سے نکلے تو جو دشمن تھے انہوں نے اشتہار میں لکھا کہ آج تو بڑی پینے پلانے کی عجیب و غریب محفل کہ جس میں جگر مراد آبادی اور شیخ الاسلام ساتھ پی رہے تھے. کس طرح ستایا گیا حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کو. تو جب یہ اشتہار حضرت نے پڑھا تو اگلے دن پھر حضرت پہنچے جگر مراد آبادی کے یہاں، اور جا کر وہ جگر خود اپنے حالات بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت کو میں نہاتے ہوئے دیکھا تو میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ، جس طرح میں نے یہ اشتہار پڑھا اور میں صبح سے رو رہا ہوں، تو اسی روتے ہوئے وہ ملے حضرت سے اور کہنے لگے میری وجہ سے حضرت آپ کو بدنامی جھیلنی پڑی، آپ تشریف لائے میرے یہاں. حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، میں اسی کی معذرت اور معافی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کیا اخلاق عالیہ ان کے. تو یہ شخص جو مدح صحابہ پر اس کے اسٹیج پر حضرت تشریف نہ لائیں، بیان نہ فرمائیں، اس کے پمفلٹ جو شخص تقسیم کر رہا تھا، اس کی ایک مہم چلتی تھی حضرت شیخ الاسلام کے خلاف. میں نے جس طرح بتایا کہ وہ اینٹیں برسا رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، تو ایک جگہ تو کھڑے ہو کر انہوں نے ایک پوری جماعت گھس گئی. حضرت نے فرمایا سب بیٹھے رہے، کچھ نہ کہیں ان کو، میں ان سے بات کرتا ہوں، کسی کو اجازت نہیں میری طرف سے. دیکھیے، اب کوئی کسی کو گالی دے دے بڑے مجمع میں تو کون برداشت کرے گا. اور وہ 10-15 کی ایک پارٹی اور بڑا ایک مجمع ہزاروں کا بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا سب بیٹھے رہے، وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے، میں ان سے بات کرتا ہوں. تو وہ آ کر کیا کہتے ہیں کہ تو ہم تو آپ کو صرف یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر آپ کو یہاں اسٹیج پر آنا ہے تو کفن ساتھ لے کر آئیے. تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا، فلاں آئندہ مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں رات کو اتنے بجے میں اس جگہ پہنچوں گا، اور جیسا آپ نے فرمایا میں کفن لے کر پہنچوں گا. جب وہ تاریخ آئی اور استقبال کے لیے لوگ اسٹیشن پر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی حضرت کی بغل میں ایک تھیلا ہے اور اس میں کفن ہے، اور کفن ساتھ لے کر حضرت نے. کیسے حالات میں ہمارے علماء نے کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے ہمارے ایمان کو باقی رکھے، ہمارے ایمان میں تزلزل نہ آئے. دوستو، یہ مدت سے دجال کے خواب اور سب چیزیں، مکاشفات کتنے لوگ سب سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ تو کھل کر سامنے آ گیا. ہماری حکومت کو کتنا فکر ہے کہ کچھ عرصے پہلے حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ جتنی ویب سائٹس ہیں اور جتنا یہ کمپیوٹر کا نظام ہے اس پہ گویا کہ ایک قسم کا زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا. تو کوئی گھر شاید خالی نہیں رہا ہوگا کہ جن کی ویب سائٹ تک ہیکرز نہ پہنچے ہوں. اور ایک عجیب و غریب قصہ تو ایک مسجد والوں کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی اس طرح کی ایک ویب سائٹ مسجد کی ہوگی، وہ ہفتے بھر تک کھل نہیں سکی تھی. جب اس کو کھولنے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا 3 ایج کے سوا، کھول ہی نہیں سکے ایک ہفتے تک. اتنی عظیم و شان بڑی بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا ان کا نظام، ان کے پاس آدمی نہیں ہوں گے، سب میری طرح سے، میں فون نہیں کھول سکتا کہ ابھی مولانا عمر جی صاحب کے بچوں کے سب کے فون مجھے لکھنے تھے، تو اب تک میں نہیں لکھ سکا. میں نے سوچا کہ میں کسی کو دوں کہ بھائی ذرا ان کے نام رجسٹر کر دو تاکہ جب وہ مجھے فون کرے تو پتہ چلے کہ ان کا فون ہے. مگر ان کے پاس تو، مسجد والوں کے پاس کتنا بڑا نظام ہے، مگر وہ نہیں کھول سکے ایک ہفتے تک. تو حکومت نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہونے والا ہے، تو واقعی اچھا ہوا حکومت نے پہلے سے متنبہ کر دیا پبلک کو، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ کہاں تک ہوا کہ ایک دوست نے اپنی ویب سائٹ پر اسلام کی مثبت کہانیاں لکھی تھی، اسلام کی خوبیاں بیان کی تھی کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اور بڑی اچھی ویب سائٹ اپنے نزدیک اس نے اسلام کی خدمت کی نیت سے بنائی تھی، کافی عرصے سے وہ چل رہی ہوگی. کہتے پچھلے ہفتے اچانک اس نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ جہاں جہاں اسلام کا نام تھا وہاں کسی اور مذہب کا نام ہے. تو دوستو، حکومت میں نے جیسا اعلان کیا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی اپنی ویب سائٹ بھی ہوں گی، سینکڑوں ہزاروں ملینوں ویب سائٹس ہیں جس پر لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی چیز کھولیں، اور جس طرح اس دوست کی ویب سائٹ پر اسلام کی جگہ کسی اور مذہب کا نام لکھا ہوا، تو اس طرح کے حالات سے متاثر ہرگز نہ ہو، ہرگز نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی یہ آخری حالات جو میں نے بیان کیے بزرگوں کے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا آخری حال ہے، بالکل آخری الفاظ، کہ آخری کلمات ان کی زبان سے کیا نکلے، کیا انہوں نے فرمایا، اس کو جمع کیا. تو لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت کے حالات میں کہ حضرت کا ترنم سے پڑھنے کی حضرت کی عادت نہیں تھی، سادہ پڑھتے تھے، مگر وہ طبیعت مچل رہی ہے وہاں کا، عالم آشکار ہونے والا ہے، ہو گیا ہوگا. جیسے ہمارے بھائی صاحب نور اللہ مرقدہ نے کوئی دو تین مہینے پہلے جو کہ کوئی ملتا اس کو کہنا شروع کیا تھا کہ اب تو جنت میں، تو انہیں حیرت ہوتی تھی کہ شاید موت کا استحضار اس درجے کا ہوگا، اس لیے فرمایا اب تو جنت میں ملیں گے. ہمارے چچا داد بھائی نے بھی یہی کہا، ان کے بچوں نے بھی یہی کہا. تو ہماری بھتیجی کا، عائشہ کا، کینیڈا سے فون آیا مجھے بھائی جان کی وصال سے ایک ہفتہ پہلے. اتوار کو وصال ہوا، پورے آٹھ دن پہلے سنیچر کو فون آتا ہے، بھتیجی رو رہی ہے رو رہی ہے کہ میں نے ابا کو خواب میں دیکھا کہ ابا مجھ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں تو جنت الفردوس جا رہا ہوں. تو یہ خواب دیکھ کر بیٹی رو رہی ہے، تو میں نے بھتیجی کو تسلی دی، بیٹا یہ تو ان کی بزرگی، ان کی ولایت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس وہاں ریزرو فرما دی. ہمیں اپنا حال سوچنا چاہیے، اپنے اوپر رونا چاہیے کہ نہ معلوم ہمارا جب یہ وقت آئے گا تو کیا حال ہوگا. تو میں نے کہا ایسا کرو کہ فون ابا کو میں بھی کروں گا، لیکن تو بھی فون کر کے یہ بشارت ان کو سنا دے تاکہ انہیں خوشی ہو. تو جب بھتیجی ابا کو خواب سنا رہی ہے تو ایک کلمہ بھی تسلی کا نہیں فرمایا کہ بیٹا نہیں، وہ تو موت جب وقت ہوگا تو آئے گی. تو میں نہیں بیٹا، میں نے اپنے جتنے میرے ذمے کام تھے سب نمٹا لیے، اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، تو نے صحیح دیکھا. میں نے فون کیا تو مجھے بھی یہی جواب، اور فرمایا کہ لکھنؤ میں فلاں جگہ ندوے کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں بھائی جان نے جو تقریر بخاری لکھی تھی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی، سراج القاری کے نام سے چھپی ہے، فرمایا کہ اس کے پہنچانے کا وہاں انتظام کرنا ہے، تو دلی فون کر دیں کہ وہ کتابیں وہاں پہنچ جائیں. اور کتابیں کب پہنچی وہاں اور کس دن جلسہ تھا؟ جس دن بھائی کا وصال ہونا تھا. تو اس کا ابھی سے فکر کہ اس وقت میں اس زمین پر نہیں ہوں گا تو میرے حوالے فرما رہے ہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو وہ عالم آشکارا ہو گیا ہوگا, تو اب وہ جو ہمیشہ کی سادگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ تھے, بخارا سمرقند بلخ اس علاقے میں جب یہ کمیونزم آیا ہے تو وہاں کے حالات جو حضرت سناتے تھے آپ سن نہیں سکتے دوستو. آپ تو صرف معمولی سی چیز سے گھبرا جاتے ہیں, ایک ویب سائٹ خراب ہو گئی گھبرا گئے, آپ کی ہیکرز نے آپ کی ای میل کو چھیڑا اور اس سے گھبرا گئے. جیسا حکومت نے کہا بھائی یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ اس کی جتنی حفاظت کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں اس کو بروئے کار لائیں. تو ہمارے اس عزیز نے جب جس میں اور مذہب کا نام لکھا ہوا تھا اسلام کی جگہ, کہتے ہیں کہ پھر اس نے کسی بڑی کمپنی سے رابطہ کیا اور ان کی حفاظت میں اپنی ویب سائٹ کو دے دیا, مگر اس کے بعد پھر کھولا اگلے دن تو پھر وہی حال, درست کر کے رکھا تو پھر اس میں اسلام کا نام حذف, دوسرے مذہب کا نام. پھر رابطہ کیا اسی کمپنی سے کہ بھئی پھر ایسا ہوا, تو انہوں نے پھر اپنی حفاظت اور بڑھائی ہوگی, تو کہتے ہیں اس کے بعد ہفتہ اشرا ہو گیا کہ ابھی امن ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا آخری وقت ہے ترنم, تو میں مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جب ہجرت کی وہاں کے حالات وہ سناتے تھے, مجھ سے زیادہ ان کا حال آپ سننا چاہیں تو ان کے خاص دوست تھے جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں, حضرت مولانا محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. یہاں کے آپ حضرات میں سے بہت سے دوستوں کا ان سے تعلق بھی ہے, وہ تفصیل سے بنا آپ کو سنا پائیں گے کیا حال, جو مجھ سے انہوں نے براہ راست سنایا تو بتایا کہ ہم جب وہاں سے علاقے سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں جو مہاجرین کا لشکر تھا جو ہجرت کر کے وہاں سمرقند بلخ بخارا سے ہجرت کر کے چلے ہندوستان کی طرف, اور کہتے ہیں کہ اوپر سے بمباری ہو رہی تھی, شہید ہوتے رہے رستے میں, ان کو مارا جاتا رہا شہید ہوتے رہے, کوئی بھوک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے, کوئی پیاس کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی گود نصیب ہوئی, تو ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں آپ کو اپنی گود میں پالا, تو وہ فرماتی ہے کہ میں جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے چلی تھی میں بہت پیاس کی وجہ سے پریشان, گویا آخری وقت, کہتے ہیں ڈول اترا آسمان سے, میں نے پیا, ساری عمر کے لیے پیاس ختم, آسمان سے جنت سے ڈول آیا. تو کہتے ہیں مولانا ہاشم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ پیاس کی وجہ سے ہزاروں مر گئے, بھوک کی وجہ سے ہزاروں مر گئے, اور جو زندہ پہنچے وہ کشمیر میں, اس وقت شیخ عبداللہ کشمیر میں ہوتے تھے, کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جب پہنچے تو صرف 350 تھے, ہزاروں شہید ہو چکے. کہتے ہیں ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے کہ انہوں نے ہمیں بہت راحت سے رکھا کہ جب تک ساری عمر تم یہاں رہ سکتے ہو, یہاں سے آگے جہاں جانے کا تمہارا ارادہ ہوگا ہم انتظام کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات سے ہمیں بچائے. دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کے حالات اور اس طرح کی قیامتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے, انہیں پانی دے, انہیں کھانا دے, انہیں لباس دے, انہیں مکان دے. کبھی اپنی دعا میں نہ بھولیں, اپنے وجود کو بھول جائیے. دوسروں کے لیے جتنی آپ دعا کریں گے بغیر اپنے لیے مانگے آپ کو حق تعالیٰ شانہ دے دے گا. دوسرے کے لیے آپ مانگتے ہیں تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ولک المثل, جو تُو نے ان کے لیے مانگا اسی جیسا تجھے مل گیا. پھر ہم کیوں اپنے وجود کی طرف, اور وہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہے. ہماری نحوستیں, ہمارے گناہ آڑے آ جائیں گے تو ہماری دعا تو رد ہو سکتی ہے, ان دوسرے کے لیے دعا رد نہیں ہوگی. تو وہ مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر وہاں دارالعلوم دیوبند پڑھاتے رہے, پھر وہاں سے آگے وہاں. تو انہوں نے مجھے قصہ سنایا تھا, فرمایا کہ اسی طرح کا اسٹیج تھا, اور جب علامہ اقبال کے یہ کا یہ شعر پڑھا گیا, وگر بینی حسابم نا گزیر, کہ الہی کل قیامت میں اگر تجھے میرا حساب لینا ہو تو میری وجہ سے سرکار کو تکلیف نہ ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اذیت کا سبب نہ بنوں کہ میرا امتی پکڑا گیا, اسے فرشتے کھینچ کر عذاب کے لیے لے جا رہے ہیں, عذاب دے رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اذیت کا سبب نہ بنوں. اس لیے انہوں نے خدا سے دعا کی کہ الہی اگر میرا حساب تجھے لینا ہے تو پلیز مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لیجیے, پردہ کر کے مجھ سے میرا حساب لے لیجیے. وگر بیوی نہیں, وگر بی نہیں حسابم نہ گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا میں گیر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف کوٹ میں کر کے مجھے میرا حساب لینا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ شعر پڑھا گیا تو رونا شروع کیا اسٹیج پر. اس وقت یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جو اس طرح کے جلسے ہوتے تھے, دینی جلسے, اس میں تشریف لے جاتے تھے. تو جب یہ شعر سنا تو فرمانے لگے کہ پہلے روتے رہے پھر کھڑے ہو گئے, اور رو رہے ہیں جو رقص کرتے آدمی جھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کہ میں انہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. تو اس طرح یہ مرتے وقت آخری حال ہے, تو اس میں لکھا ہے آپ کے آخری حالات میں کہ پڑھنے کی عادت نہیں تھی کبھی بھی ترنم سے, مگر پڑھے جا رہے ہیں, وکان حقن علینا نصر المؤمنین, وکان حقن علینا نصر المؤمنین, روتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں, وکان حقن علینا نصر المؤمنین. اور آگے جو ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھی گئی ظہر کی نماز سے پہلے, جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کی بات پیش کی ہے, تو آپ بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار وہاں لے جائے, تو وہاں حاضری مقدر ہو تو یہ دعا, یہ شکوہ ضرور پڑھیے کہ یا رسول اللہ میں اور ہمارے سارے ساتھی, آپ کی ساری امت نہایت پریشان ہے. تو اس میں جو آخری مصرع ہے وہ غور کے قابل ہے کہ حضرت نے, انہوں نے دو جملے لکھے ہیں کہ حضرت کی زبان سے جو ہم سن سکے, ایک تو وکان حقا علینا نصر المؤمنین بار بار, اور جو دوسرا سنا گیا والحق فلا یعلا, والحق فلا یعلا, کہتے ہیں اس کو بار بار دہرا رہے تھے, والحق فلا یعلا واللہ هو الاعلا, واللہ هو الاعلا والحق فلا یعلا, کہ باطل حق کو مٹانے کی کتنی کوشش کرے فلا یعلا. کتنی قیامتیں آئی دنیا میں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے اللہ آپ کو نہ دکھائے, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کتنے ملکوں میں. تو ایسی قیامتیں پچھلے زمانوں میں ماضی میں آتی رہی, مگر پھر الحق فلا یعلا واللہ هو الاعلا, کیوں حق کی سربلندی کو روکا کیوں نہیں جا سکتا, واللہ هو الاعلا. اللہ ہی برتر و اعلی. تو یہ میں نے سوچا, اس میں تو اتنا ہی ہے, وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور والحق فلا یعلا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت پڑھ رہے تھے مگر ہم سن نہیں سکے, تو میں نے کہا کہ وہ یہ سن نہیں سکے, واللہ هو الاعلی. یہ کیوں؟ ایک ایک کلمہ اخیر تک, جس طرح کہ یہ زمین پر ہمیں اس طرح مرنا ہے, گال مٹی سے اٹا ہوا پڑا ہو میرا گال مٹی میں کیچڑ میں, اس طرح میں مروں, یہ تمنا, یہ تمنا مرنا عمر جی صاحب کی کہ میں کتب خانے میں مدرسے میں مروں, اس حال میں میری موت آئے, کسی کی سجدے کی تمنا کہ سجدے میں موت دے, کسی کی کہ میں نے بزرگوں کی وصال کے احوال کتاب میں الگ الگ کہ سجدے میں مرنے والے, آخری وقت میں شعر پڑھنے والے, کیا شعر پڑھتے ہوئے اس جہان سے وہ گئے, روزے کی حالت میں جنہوں نے جان دی, الگ الگ ساری قسمیں میں نے اس میں جمع کی ہے. تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو وہ سن نہیں سکے تو یہی اشعار دہرا رہے ہوں گے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے. ان کو اتنا اشعار سے دلچسپی تھی کہ اسٹیج پر رو رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. تو یہ کیوں انہوں نے پسند کیا یہ شعر کہ والحق فلا یعلا واللہ هو الاعلی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. وہ ایسے وقت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, ایسی نماز پڑھیں, اتباع ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں پر روزے رکھے, کئی کئی دنوں کے روزے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر روزے, اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سارا مال و منال آتا تھا وہ سارا صدقہ راہ للہ. ہمارا دل اس طرح اللہ وسیع فرما دے, ہمارے بخل کو ختم کرے. تو ان کی یہ تمنا مرنے والوں کی کہ جو کلمہ جس شان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تبلیغ اور دعوت کا, تو میں بھی کروں, تو اللہ نے اس کو کتنا اٹھایا کتنا اٹھایا. کہ ابھی ہے کوئی دینی جماعت جو کہہ سکتے جن کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرے؟ تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ کیوں؟ یہ تڑپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے ان کی طلب دیکھی, جب یہ حضرت شیخ قدس سرہ مدینہ طیبہ میں تھے تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں کے قیام میں 3 مہینے میں میری اوجس کی ایک جلد میں نے تصنیف کر ڈالی, ایک جلد اوجس کی مکمل تصنیف کر لی. اوجس کی ایک جلد کے معنی وہ لیتھو والی جلد, جس کی عربی ٹائپ کی 3-4 جلدیں بن سکتی ہیں, تو وہ حضرت نے صرف 3-3.5 مہینے میں لکھی. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ منورہ سے واپس نہیں جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذہب الی الہند, اذہب الی الہند اذا جاء وقتک نطلبک, کہ آپ ابھی ہندوستان جائیے, جب آپ کا وقت آئے گا ہم آپ کو بلا لیں گے. چنانچہ آخری وقت آیا, آخری سال آپ کے یہاں بھی تشریف لائے, ہندوستان بھی گئے اور آخری وقت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے. یکم شعبان پیر کے دن عصر کی نماز کے وقت, عصر کی نماز کے بعد 3:40 پر وصال ہوا اور عشاء کے بعد بقیع میں دفن ہو گئے. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو بلا لیں گے وہ پورا ہوا. تو اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں حج کے لیے گئے تو نیت کر لی کہ مجھے اب یہاں سے واپس نہیں جانا ہے, یہی رہوں گا میں. تو وہاں جب یہ انہوں نے نیت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا کہ ہندوستان جاؤ, ہندوستان جاؤ, آپ سے کام لیا جائے گا. آنکھ کھلی تو اب آنا پڑا واپس, تو اللہ نے کام لیا. کیسا عظیم کام لیا! لکنت تھی, نہ کوئی بڑے لچھے دار مقرر تھے, نہ کچھ, صرف ایک وہ ایک آگ جل رہی تھی, وہ مجنون نے بتایا نا کہ یہ آگ, وہ آگ کیسی زبردست آگ تھی کہ میں نے بتایا ان کو کہ یہ حضرت کے جو قریبی میاں جی ہوا کرتے تھے میوات کے ان پڑھ جو آپ کے خادم بنے, تو ان کو حضرت نے رونا سکھایا کس طرح روتے ہیں. میں نے اکڑو بیٹھ کر ان کو بتایا کہ یہ بیٹھک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سکھائی تھی کہ اس طرح بیٹھو روتے رہو. اسی لیے مولانا حضرت جی مولانا ہمارے حضرت پیر صاحب مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم اس دفعہ تشریف نہیں لا سکے. تو وہ وہاں چپاڑا سے واپس تشریف لے گئے تو وہ بیمار ہوئے اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے کوئی آدھے درجن سے زیادہ بچے ایک کے بعد ایک فوت ہوتے رہے, اور یہ ایک بیٹے زندہ, اور یہ بیمار ہوئے اور بیماری ان کی بڑھ گئی. تو حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے ہوئے تھے سہارنپور, تو ان کی بیماری میں بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ آخری وقت ہوگا اس کا, مر جائے گا, ایک ہی بیٹا ہے, میں اپنا تبلیغ کا سفر کینسل کر دوں اور میں ٹھہر جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو ہر حال میں جانا ہی ہے. تو اپنے خادم تھے میاں جی موسیٰ, ان کا نام کیا تھا؟ میاں جی موسیٰ. تو میاں جی موسیٰ کو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ میں سفر پر جا رہا ہوں اور میرے سفر سے واپس آنے تک اس دوران اگر یہ مر گیا تو میں تیری اچھی طرح پٹائی کروں گا, خبر لوں گا. کس طرح؟ مانگنا سکھایا ان کو. تو ان کے پھر میاں جی موسیٰ کے آپ واقعات پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے, بڑے اولیاء اللہ کی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے تعلق ہمارے اکابرین کی طرح ہمیں نصیب فرمائے, ان کی راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب حضرت تشریف لائے ہیں اور ختم شروع ہوگا. اچھا شیخ, ہاں تو میں سمجھا کہ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب تشریف لے آئے. تو دوستو یہ ہمارے اکابرین کے جتنے حالات میں نے آپ کو سنائے وہ اس لیے سنائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کی عظمت کو سمجھیں. اور ایک ایک کلمے, اب ایک ہی کلمہ تھا وصاحب بالجم, ایک ہی کلمہ تھا ارجعو, اس پر عمل کرنا تھا ان حضرات کو, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری چاہت کیا تھی؟ ان کی چاہت یہ تھی دوستو کہ وہ یہ سوچتے تھے, اچھا یہ ماشاءاللہ آپ حضرات حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے, ساری حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھی, تو یہ دونوں کلمے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں دوبارہ. تو ان کی چاہت آخری وقت میں کیا ہوگی اس کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دو کلمے آخری واللہ والحق فلا یعلا, ایک کلمہ والحق فلا یعلا واللہ هو الاعلی, تو اس میں سے کون سا کلمہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہوگا؟ اس لیے دیکھیے جس وقت میں نے عرض کیا کہ ہم استطاعت ہمیں میسر ہے, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, روزے رکھ سکتے ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں, سارے مجاہدات ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, تو وہ ما فوق البشر مجاہدات نہیں فرمائے, وہ اسی طرح کے ہیں جتنا انسان کر سکتا ہے. تو ہمیں اس کو اپنانے کی حق تعالی شانہ توفیق دے, اس کی برکت کو سمجھنے کی توفیق دے. مگر ان حضرات کی پرواز اتنی اونچی کہ جہاں پہنچ کر انسان اپنے ہوش و حواس گم کر جاتا ہے, اس وقت بھی اتباع نہ چھوٹے ہاتھ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی ہاتھ میں ہو، دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تو اس کے لیے وہ رٹے جا رہے ہیں بار بار والحق فلا یعلا واللہ هو الاعلی. کیوں؟ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہے، سکرات کا عالم ہے، قریب میں پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے، سکرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈبوتے ہیں، چہرے انور پر پانی ڈال رہے ہیں، بار بار ہاتھ دستے مبارک پانی کے اندر جاتا ہے، چہرے انور پر آتا ہے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہاں تک تو مجھے تسلی تھی کہ میرے محبوب سلامت ہیں، میرے محبوب ابھی اور ہزاروں برس میرے محبوب کو حق تعالیٰ شانہ میرے ساتھ زندہ سلامت رکھے، میرے محبوب سلامت ہیں. لیکن امی جان فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، تو فوراً میرے ذہن نے کام کیا کہ آپ اپنی صحت کی حالت میں ایک حدیث، ایک قصہ سنایا کرتے تھے، ایک داستان سناتے تھے انبیاء علیہ السلام کے اس جہان سے جانے کی، کہ جتنے انبیاء روئے زمین پر آئے ان کا جب آخری وقت ہوتا تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انہیں اختیار دیا جاتا، اور ان سے فرشتہ اگر پوچھتا کہ آپ اس جہان میں رہنا چاہتے ہو یا جانا چاہتے ہو، حضرت شیخ قدس روح کی تقریباً اڈھیر عمر جوانی جیسی حضرت کی صحت ہے، حضرت اپنی خلوت گاہ میں، کتب خانے میں، اپنی تصنیف گاہ میں تصنیف فرما رہے ہیں، اور وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے اس کے لیے تین دروازے اندر سے مقفل ہیں، تو حضرت لکھنے میں مصروف، اور اچانک حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے، میں نے نگاہ اوپر کی تو دیکھا کہ خوبصورت نوجوان، میں نے پوچھا کہ تم ہو، تم کون ہو، کیسے آگے؟ کہ حضرت نے سوچا کہ یہ تین دروازے مقفل ہیں، یہ کیسے یہاں پہنچ گئے، تو پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے آگے؟ فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو لے چلو، تو کہ فرمانے لگے کہ نہیں، ابھی تو آپ سے کام لینا ہے، وہ تو آپ نے مجھے رات یاد فرمایا تھا اس لیے میں آیا تھا. پھر اس کے بعد دو دفعہ حضرت نے خواب میں دیکھا ملک الموت کو مکہ مکرمہ میں، تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ وہ آ کر ملے، کون کا ملک الموت؟ اگر چلو، فرمایا جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تب ہم آئیں گے. پھر جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس وہاں پھر خواب دیکھا، زیارت ہوئی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دور سے میں نے ان کو دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ دور سے جا رہے تھے تو میں نے شکل سے پہچان لیا کہ وہی ملک الموت جو مکہ مکرمہ میں آئے تھے، تو میں نے دور سے آواز دی کہ ارے آپ فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، تو ہم مدینہ منورہ آ گئے ہیں، آپ بھی آ گئے ہیں، چلو. فرمایا کہ نہیں، ابھی تو آپ سے کام لینا ہے. اور پھر حضرت کے انتقال سے تین چار روز پہلے ملک الموت کی پھر زیارت ہوئی، اور حضرت شیخ قدس روح نے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ آج پھر ملک الموت آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت وہ کوئی خواب دیکھا؟ فرمایا کہ نہیں، میں ابھی لیٹا ہی تھا، آپ لوگوں نے لٹایا اور میں بیدار ہی تھا کہ بیداری میں آ گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے. حضرت شیخ قدس روح ابھی بخاری شریف کا اختتام فرمائیں گے.